ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين قد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.
تفسير. اب دیکھیے کہ نوح علیہ السلام کے بعد اب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ جو ہے یہ شروع ہوتا ہے, اور یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے یہ کسی قدر تفصیل کے ساتھ ہے نا, تو اور درمیان میں دوسرے رسولوں کا صرف سرسری ذکر جو ہے وہ گزرا ہے. تو اس کا مقصد کیا تھا کہ تاریخ کی روشنی میں حقائق جو ہے نا ان کو واضح کیا جائے, اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو ساتھی تھے ان کے لیے تسلی کہ پیغمبر حق پر ہوتا ہے اور کائنات بھی اور اللہ کی ذات بھی اس کا ساتھ دیتی ہے, اور جو دشمن ہوتے ہیں جو مخالفین ہیں وہ لوگ جو ہے وہ ظلم اور زیادتی پر ہوتے ہیں, نہ حق پر ہوتے ہیں, اور باطل جو ہے وہ مٹ جاتا ہے. تو اسی پس منظر میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو کہ اللہ کے جلیل قدر پیغمبر کا واقعہ بڑے خوبصورت انداز میں قرآن نے اس کو مختلف جگہ پہ جو ہے وہ پیش کیا ہے, اور کافی تفصیل سے, کہیں تھوڑی مختصر کہیں تھوڑا تفصیل سے. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ, کہ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا, وہارون اور ہارون علیہ السلام کو کہاں بھیجا, الی فرعون وملئہ, فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ مصر میں جو لوگ حکومت کرتے تھے بادشاہ, ان کے لیے ایک لقب مشہور تھا وہ فرعون کا تھا, جو بھی وہاں جیسے قیصر کسرا ہے نا, تو یہ بھی ایک مشہور تھا, یا صحابہ انہوں نے اپنے لیے امیر المومنین جو بھی بنا, یا امیر المومنین, تو اس طرح وہاں پہ جو ہے وہ لوگ فرعون کہلاتے تھے. اور اس کا مطلب کیا تھا کہ سورج جو ہے دیوتا کے اوتار, تو فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف. تو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو بھیجا. تو اللہ رب العزت نے جب ان کو بھیجا تو ان کو دیا کیا, پیغمبروں کے پاس تھا کیا حکومت, کرسی, دولت, اقتدار, لشکر تو کوئی نہیں تھا. بآیاتنا, ہماری نشانیوں کے ساتھ. اور آپ کو یہ بات پتہ ہی ہے کہ نشانیاں جو ہیں وہ کیا تھی جن سے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ نوازا گیا تھا, کہ قرآن مجید میں ہمیں مختلف جگہ پہ ان کا جو ہے وہ ذکر ملتا ہے, اور یہ وہ معجزات تھے جو نو تھے, نو معجزات جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورت بنی اسرائیل کی آیت 101 میں کیا ہے کہ یہ نشانیاں دے کر ہم نے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. اللہ رب العزت سورت بنی اسرائیل کی آیت 101 میں فرماتے ہیں, اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نو معجزے عطا کیے, 9 آیات بینات. فصل بنی اسرائیل اذ جاءہم فقال له فرعون انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا, اور جب وہ ان کے پاس پہنچے تو فرعون بولا کہ اے موسیٰ میرے خیال میں تو تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے. اور وہ نو معجزے تھے, ہاتھ, چمکتا ہوا ہاتھ, نمبر 2 لاٹھی, نمبر 3 قحط سالی, نمبر 4 نقش ثمرات, نمبر 5 طوفان, نمبر 6 جراد یعنی چڈی دل, اور نمبر 7 کمل, کمل یعنی کھٹمل جوئیں وغیرہ, نمبر 8 دفا دے مینڈک, اور نمبر 9 دم یعنی خون. تو بیناتینا بآیاتنا, تو یہ جو ہماری نشانیاں ہیں اس سے مراد یہ نو نشانیاں ہیں. فاستكبروا, پھر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ان کے پاس دولت, عزت اور حکومت تھی وہ اس کے نشے میں مدہوش تھے کہ وہ اپنے آپ کو بندگی کے مقام میں لائے ہی نہیں, بلکہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بندگی کے مقام سے بالا تر سمجھا اور اطاعت کے لیے سر جھکانے کی بجائے انہوں نے اکڑ دکھائی. فاستکبروا, انہوں نے کبر مانگا. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ کبر جو ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ حق کو جھٹلانا اور اپنی بڑائی کا جو ہے وہ اظہار کرنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر کبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. فاستکبروا, انہوں نے کبر کیا. وکانوا قوم مجرمین, اور وہ تھے ہی مجرم لوگ. وہ ایسی قوم تھی جو کہ جرائم پہ جرائم کرتی چلی جا رہی تھی. فلما جاءهم الحق من عندنا, پس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا. من عندنا یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حق بھیجا تھا, جو معجزات بھیجے اور موسیٰ علیہ السلام کو جو مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی. قالو, تو فرعون اور اس کے جو سردار تھے وہ کہنے لگے, انا حاذا لسحر مبین, کہ یہ تو کھلا جادوگر ہے. اب دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا پیغام سن کر انہوں نے وہی کچھ کہا جو کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن کر کہا تھا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے. اب دیکھیے کہ یہی سورت جو آپ پڑھ رہی ہیں, سورت یونس, سورت یونس کی آیت نمبر جو 2 ہے, اس میں اہل مکہ جو ہیں انہوں نے کیا اقرار کیا, انہوں نے کیا کہا؟ قال الكافرون ان هذا لساحر مبين, انہوں نے کہا یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے. تو یہی بات جو تھی وہ فرعون اور اس کے ساتھیوں نے کہی. اور یہ کتنی عجیب بات تھی کہ وہ معجزے کو اور پیغمبر کے پیغام کو اور اللہ کے کلام کو وہ سمجھ ہی نہ سکے. اور آپ سورت کے آغاز سے اب سورت کے اینڈ پہ پہنچ گئی ہیں, اور آپ اس بات کو نگاہ میں رکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھی تو وہی کام کرنے کے لیے آئے تھے جس پر نوح علیہ السلام, دوسرے پیغمبر اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا. اور وہ پیغام کیا تھا؟ کہ اللہ کو ایک رب جو ہے وہ مانا جائے, پیغمبر کی نبوت کو تسلیم کیا جائے, اور اس کے بعد جو ہے وہ آخرت کا یقین رکھا جائے, اور پیغمبر جو دعوت دے رہا ہے, جو پیغام لے کر گیا ہے, اس پر جو ہے سر اطاعت جو ہے وہ جھکا دیا جائے. تو جیسے اہل مکہ نے انکار کیا, جیسے نوح علیہ السلام کی قوم نے انکار کیا, جیسے دوسرے رسولوں کو ان کی قوم نے جھٹلایا, اسی طرح جو ہے ذکر کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کو اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی فرعون اور اس کے سرداروں نے جو ہے وہ ماننے سے ان کا انکار کر دیا. تو کیا ہے؟ فلما جاءهم الحق من عندنا, تو حق سے مراد کیا ہے کہ ان کو ڈرانا, اللہ کا آخرت کا خوف دلانا. سورت نازعات میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں, اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى. تو سورت نازعات میں کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فرعون کے پاس جائیے کہ وہ جو ہے انہو تغا, کہ وہ حد بندگی سے گزر گیا ہے, اور اسے کہیے کہ کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ سدھر جائے. حلک الا ان تزکا, کہ تیرا تزکیہ کیا جائے. وہ آدیا کا الا ربی کا فتخشا, اور تجھے تیرے رب کی طرف رہنمائی تیری کی جائے تاکہ تو اس سے جو ہے وہ ڈرے. مگر فرعون اور اس کے ساتھی جو تھے انہوں نے جو ہے وہ پیغمبر کا انکار کر دیا. تو کہنے لگے ان ہذا لسحر مبین. قال موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اتقولون للحق لما جاءكم, کیا تم حق کو یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا ہے. یعنی کیسے جھٹلاتے ہو جبکہ آنکھوں سے اس حقیقت کو دیکھ رہے ہو کہ یہ جادو نہیں ہے. کیونکہ جادو میں اور قرآن میں معجزے میں بڑا فرق ہے نا. اسحر ہذا, کیا یہ جادو ہے؟ یہاں پہ بڑی حیرت کا, اچمبے کا انداز ہے کہ ظاہری نظر میں جادو اور معجزہ جو ہے اس میں مشابہت لگتی ہے, اور لوگ بلا تکلف معجزے کو جادو کہہ دیتے ہیں, لیکن نادان یہ بات بھول جاتے ہیں. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ, کہ جادوگر کبھی فلاح نہیں پاتے. وہ بھول جاتے ہیں کہ ایک پیغمبر کی سیرت میں اور جادوگر کے کردار میں کتنا فرق ہے. پیغمبر کا کردار, سیرت بہترین, اور جادوگر جادو کیوں کرتے ہیں, ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ کہ वो चाहते हैं कि दुनिया कमाए, वो झूठ को सच बनाए, खुशामदी उनके इर्द गिर्द जो है वो उनको सलामियां देते हैं और वो पैसे लेते हैं और वो मिन्नतें करते हैं, है ना, तो हाथ वो फैलाते हैं जादू ना, ताकि उनको कुछ पैसे कुछ इनाम जो है वो मिल जाए। और जो अल्लाह का पैगंबर है वो क्या चाहता है, खुदा तरसी, तजकिया और तहारत नफ्स, है ना। तो उसका मकसद क्या होता है कि वो बेगरज और बेधड़क होकर आवाम की खिदमत करता है, वो चाहता है कि लोग जहन्नुम की आग से बच जाएं। तो जादूगर तो कभी फला नहीं पाते, वो तो झूठे होते हैं, मकार होते हैं, किरदार उनका अच्छा नहीं होता। पालू, उन्होंने जवाब दिया, किन्होंने, फिरौन और उसके सरदारों ने जवाब दिया, अजेतना, क्या तू आया है हमारे पास, लितल फितना, ताकि तू हम सबको फेर दे, अम्मा वजदना, उस चीज से जिस पर हमने पाया, अलैहि, उस पर आबाअना, अपने बाप दादा को, तो क्या तू इसलिए आया है कि हमें उस तरीके से हटा दे, तू उससे हमें फेर दे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया, कि शिर्क करना, आखिरत की तैयारी ना करना, दुनिया से मोहब्बत करना और अपनी मनमानी करना, ख्वाहिशात की पूजा करना, तो इसको तो हम छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि ये हमारे बाप दादा का तरीका था, ये हमारे बाप दादा का मजहब था, तो क्या तू हमें अपने माँ बाप दादा माँ बाप के मजहब से हटाना चाहता है। और आमतौर पे होता क्या है कि लोग अपने माँ बाप को बहुत मोहब्बत की नजर से देखते हैं, और वो जो कुछ भी करें, गलत करें, तो भी उनको अच्छा लगता है, और जब अच्छा करें तो अच्छा होता ही है, और बाप दादा को छोटी उम्र से इंसान जो देखते आता है ना कि वो जो कुछ कर रहे हैं, तो इंसान की मिजाज का सीरत का हिस्सा बन जाता है। आज भी आज देखें कि ये बात आज भी दुनिया के लोग कहते हैं, मुसलमान भी कहते हैं कि कुरान ठीक है इसमें ये बातें लिखी, लेकिन हमारे खानदान का ये रिवाज है, हमारे यहाँ शादी का तरीका ये है, हमारे यहाँ दुल्हा दुल्हन जब बनती है तो देवर उसकी गोद में आके बैठता ही है, ये हमारा रिवाज है, दुल्हा यानी दुल्हन से दुल्हा का जो भाई है, खा वो जवान ही हो, वो आके अब पैसे मांगता है तो वो दुल्हन की गोद में बैठता है, तो ये तुम कोई ज्यादा ही जो है वो दीनदार हो कि ये कैसी बात है कि तो तुम कहते हो अभी नहीं होने देनी ना, है ना। फिर वो लड़के के साथ उसके दोस्तों का आना, मजाक उड़ाना, दुल्हन को अंजुमने महफिल बना देना, तो कहते हैं ये रिवाज है, चला आ रहा है तो हम भी करेंगे ही, और लोग उसमें कोई भी बुराई नहीं समझते ना। और जिससे जिससे शादी होती है, जिससे निकाह होता है, और बेशक जो है वो दुल्हन अभी उससे पर्दा कर रही है, लेकिन देवर को जो है वो लाकर गोद में जो है बिठाया जाता है, और भी ऐसी बहुत सी रस्में जो बेहुदा किस्म की रस्में हैं। तो यहाँ पे क्या है कि बाप दादा की अंधी तकलीद की तरफ उन्होंने जो है वो कहा कि हम वो अमल करेंगे, व तकूना लकुमा, ताकि हो जाए तुम दोनों के लिए, तुम दोनों से मुराद है मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम, क्या, अल किब्रिया उफिल अर्द, के ताकि तुम दोनों के लिए जमीन में बड़ाई जो है वो कायम हो जाए, कि जमीन में बड़ाई तुम दोनों की कायम हो जाए। अब आप देखिए कि बनी इसराइल जो हैं, अगर फिरौन और उसके दरबारियों से उनको आजादी मिल जाती, तो क्योंकि उनका मुतालबा था ना कि फिरौन से निजात दिलानी है, कौम को आजाद करना है, तो अब उनको ये डर लगा फिरौन को और उसके सरदारों को कि तुम चाहते ये हो कि इस सरजमीन का दीन बदल जाए, तुम चाहते हो कि हुकूमत अब तुम्हारी हो जाए, है ना, तुम्हारी बड़ाई कायम हो जाए, कि तुम जो है अहले मिस्र को बंदगी हक की जो दावत दे रहे हो, तो हमारा पूरा मुशरिकाना निजाम खतरे में पड़ जाता है, हमारी हुकूमत खतरे में पड़ जाती है, हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम तो दीन की, अल्लाह की दावत दे रहे थे ना। तो उन्होंने ये क्यों कहा कि तुम दोनों की बड़ाई कायम हो जाए, क्योंकि अगर मिस्र वालों का, अहले मिस्र का दीन बदलेगा, मुशरिकाना निजाम बदलेगा, तो हुकूमत का तख्त तो खुद ही उल्टेगा, हुकूमत को अपना तख्त हमेशा हर दौर में अजीज होता है, कि अगर ये मौलवी आ गए, ये दीनदार लोग आ गए, तो ये जो जिना शराब गाना बजाना हराम कारियां ज्यातियां, ये सारी हमारी खत्म हो जाएंगी। तो ये उन्होंने भी यही कहा कि हमें ये डर लगता है कि इस तरह एक तो हम अपने बाप दादा की पूजा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनकी बाप दादा की गलत बातों को मानना ऐसे ही है जैसे कि उनको बुत बना लेना, दूसरा ये कि जमीन में तुम दोनों की बड़ाई कायम हो जाए, कि हुकूमत तुम्हारी हो जाएगी, वमा नहनु लकुमा बिमुमिनीन, تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں ہیں، وما نحنو، اور نہیں ہیں ہم، لکما، تم دونوں کے لیے، تم دونوں پر بے مومنین، ایمان لانے والے، کہ موسیٰ اور اے ہارون علیہ السلام، ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. فقال فرعون، اور فرعون نے کہا، ایتونی، لاؤ میرے پاس، بکل ساحر علیم، ہر ماہر جادوگر کو. اب فرعون نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا، اپنے جو سردار تھے، اس کے جو ملا تھے، ان کو حکم دیا کہ اس نے ملک کے اندر ہرکارے بھیج دیے، اعلان کرا دیا کہ پورے ملک میں جو سب سے بہترین علم رکھنے والے میجیشن ہیں، جو جادوگر ہیں، خوب جن کے پاس علم ہے، ماہر ہیں، ان کو جمع کر لیا جائے، لایا جائے. یہاں پہ ایتونی آرڈر کا صیغہ ہے. فلما جاء السحرۃ، جب آ گئے جادوگر، جب یعنی فرعون نے جادوگر جمع کر لیے اور جادوگر آ گئے. اب بیچ میں وہ سارا ذکر نہیں ہے کہ کیسے سارا اکٹھا کیا گیا، اب جادوگر آگے ہیں، اور اب یہاں پہ وہ ذکر بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے فرعون سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں ملے گا کیا، ہے نا، بلکہ کیا ہے، قال لہم موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، الکو، پھینکو، ما انتم ملقون، جو کچھ تم پھینکنا چاہتے ہو، کہ جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے وہ تم پھینکو. فلما القو، پھر جب انہوں نے پھینکا، جب انہوں نے اپنے آنچھر پھینکے، قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ما جے تم، جو کچھ تم نے پھینکا ہے، بہ سحر، یہ جادو کو لے کر آیا ہے، یہ تو جادو ہے، بہ سحر، یہ تو گویا کہ جادو ہی ہے. اب آپ دیکھیے کہ پہلے وہ جادو نہیں تھا، جب انہوں نے پھینکا تو وہ رسیاں ہی تھیں، یعنی جو کچھ دکھایا وہ کچھ اور تھا، لیکن وہ بعد میں جو ہے وہ جادو بن گیا، ایسے گویا کہ سانپ ہے جو کہ بھاگ رہے ہیں. یہاں پہ اس کی ہمیں تفصیل نہیں ملتی، بلکہ کیا ہے کہ جب وہ سانپ بن کر ہر طرف دوڑنے لگے تو ظاہر جادو تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے، ان اللہ سیبطلہ، ان قریب میرا رب جو ہے اسے ضائع کر دے گا، ختم کر دے گا. سا کے معنی کیا ہے، فوراً، جلدی ہی، میرا رب اس کو باطل کر دے گا، ضائع کر دے گا، کہ سانپ جو ہے دوبارہ رسیاں بن جائیں گے. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ جو ہے فسادیوں کے عمل کو جو ہے وہ کیا کرتا ہے، سدھرنے نہیں دیتا، ان کو بننے نہیں دیتا. تو اب یہاں پہ جو ذکر ہے، یہ فرعون اور اس کی بادشاہی، اس کے سرداروں کی تیاری وغیرہ سارا، اس کا آپ سورت آراف میں کچھ پڑھ چکی، اور سورت مومن میں بھی اس کی تفصیل ہمیں پتا چل سکتی ہے، اور اگلی صورتوں میں بھی. تو یہاں پہ بھی یہی ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا اس بات پر ایمان تھا کہ جو کچھ تم نے پیش کیا ہے یہ تو جادو ہے، اور جادو جو ہے نا وہ کبھی بھی قائم نہیں رہتا، کیونکہ وہ باطل ہے. تو حق جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کانا زہوقا، کہ باطل جو ہے وہ مٹ جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، اور حق کیا کرتا ہے، غالب ہو کر رہتا ہے. یہاں پہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، تو اصلاح جو ہوتا ہے کیا مطلب، نتیجہ خیز ہونا. تو ہوتا کیا ہے کہ جو فاسدوں کی کوششیں ہوتی ہیں کبھی نتیجہ خیز اور مفید نہیں ہوتی، ختم ہو جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں. ویحق اللہ الحق بکلماتہ، اور اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے. ولو کرہ المجرمون، خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو، کتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو. تو گویا کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ مجرم اور فاسد حق کو دبانے کی کتنی ہی کوششیں کریں، لیکن جو لوگ اللہ کا کلمہ لے کر اٹھتے ہیں، اللہ اپنے کلمات کے ذریعے حق کا بول بالا کرتا ہے. تو یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے، یہ حق اور باطل کی کشمکش کا نتیجہ بتایا جا رہا ہے کہ ازل سے ابد سے جو ہے وہ حق اور باطل کی کشمکش جاری ہے، جنگ جاری ہے، اور نتیجہ کیا ہے، اینڈ میں نتیجہ کیا نکلے گا، اور نکلتا کیا ہے کہ حق غالب ہو جاتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے. پھر اللہ رب العزت جو ہیں وہ اعلان کرتے ہیں اور بڑے خوبصورت انداز میں بتاتے ہیں، فما آمنا لموسیٰ، پس نہیں لائے ایمان موسیٰ علیہ السلام پر، الا ذریۃ من قومہ، ان کی قوم میں سے نوجوان، یعنی ان کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا اور کسی نے موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانا، ان پر ایمان نہ لائے. یہاں پہ ذریت کا ترجمہ اولاد کی بجائے نوجوان کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت یہاں پہ بتانا چاہتے ہیں یہ بات کہ اس پرخطر زمانے میں حق کا ساتھ جن لوگوں نے دیا وہ چند جرت مند لڑکے تھے، چند جرت مند لڑکیاں تھیں، یعنی وہ لوگ ایمان لائے جو کہ نوجوان تھے. عام طور پر ماں باپ قوم کے بوڑھے بزرگ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ مصلحت پرست بن جاتے ہیں، وہ دنیا کے فائدے اور عافیت کوشی ان پر اتنی چھا جاتی ہے کہ وہ حق کا ساتھ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے. ان کو خطرات نظر آتے ہیں، ان کو نظر آتا ہے کہ فیوچر خراب ہو جائے گا، ہے نا. وہ پہلے تو نوجوانوں کو روکتے ہیں کہ قریب بھی نہ جاؤ، اور اگر قریب جاؤ گے تو کبھی فرعون کے غضب سے ڈراتے ہیں، کبھی آفتے مصیبتیں، ہے نا. اور آپ دیکھیں خاص طور پر قرآن جو ہے وہ اس بات کو نمایاں کر کے پیش کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے وہ چند نوجوان تھے، ہے نا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو لوگ ایمان لائے وہ کون تھے؟ نوجوان ہی تھے، چند باہمت لوگ تھے جو آگے بڑھے تھے، وہ قوم کے بوڑھے نہیں تھے، سن رسیدہ نہیں تھے. ابتدائی زمانے میں جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں قوم کی شدید مخالفت کے باوجود، وہ کون تھے؟ کوئی کہتے ہیں ایک بھی بوڑھا نہیں تھا جو شروع میں مسلمان ہوا، سب کے سب نوجوان تھے. حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم قبول اسلام کے وقت 20 سال سے کم عمر تھی ان لوگوں کی. عبد الرحمن بن عوف، بلال حبشی، صہیب رومی رضی اللہ عنہم، ان کی عمریں 20 اور 30 کے درمیان تھی. ابو عبیدہ، زید بن حارثہ، عثمان بن عفان، عمر فاروق رضی اللہ عنہم، ان کی 30 اور 35 کے درمیان کی ان کی عمر تھی. ان میں سب سے زیادہ اگر کوئی زیادہ عمر والا تھا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور ان کی عمر بھی ایمان لانے کے وقت 38 سال سے زیادہ نہ تھی. تو ابتدائی زمانے کے مسلمانوں میں کہتے ہیں صرف ایک صحابی کا نام ملتا ہے جن کی عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھی، یہ تھے حضرت عبیدہ بن حارث. اور کہتے ہیں کہ غالباً پورے گروہ میں یہ ایک ہی صحابی تھے جو رسول کے حضور کے ہم عمر تھے، اور مطلب یہ ایک صحابی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کی زیادہ عمر تھی، بس ایک تھے جو آپ کے ہم عمر تھے، وہ تھے حضرت عمار بن یاسر. تو آپ دیکھ لیں کہ اصل میں نوجوان جو ہیں وہی قوم کا فیوچر ہوتے ہیں، اسی سے وقت کے دھارے بدلتے ہیں، وہی آنے والے وقت کا فیصلہ کرتے ہیں. تو جس طرف نوجوان ہوتے ہیں نا اسی طرف پھر قدریں، فیشن، رسمیں، دین، رواج، سب چیزیں جو ہیں انہی کی ہو جاتی ہیں، بدل جاتا ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کو بھی اپنے نوجوانوں کی فکر کرنی چاہیے. اس قوم کا کیا بنے گا جس کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں کلاشن کوفے ہیں، پستولیں ہیں، بندوقیں ہیں، ڈاکے زنی ہیں، چوریاں ہیں، شراب ہے، کمپیوٹر ہے، اور ایم ایس این کے تھرو چیٹنگ ہے، اور فیس بک ہے، اور موویاں ہیں، ڈرامے ہیں، ناول ہیں، عیش و عشرت ہے، رقص و سرود کی محفلیں ہیں. وہ بچے جن کے ہاتھوں میں قلم اور پین ہونا چاہیے تھا، دوات ہونی چاہیے تھی، سیاہی، علم، ہے نا، تاکہ وہ پڑھتے لکھتے اور انسان بن جاتے اور پھر بہترین مسلمان بن جاتے، اور پھر ہماری قوم جو ہے وہ اس کو بہترین لیڈر ملتے. تو اب اس قوم کا کیا بنے گا؟ ہم سب کو اس بات پر غور کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے، کیونکہ بڑھاپے میں آ کر بہت سے لوگ دین کی طرف رجوع کرتے ہیں. دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا، دنیا نے ان کو جو ہے طلاق دے دی. جب بڑھاپا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دنیا ان سے کنارہ کشی کر لیتی ہے. اب دعوتوں میں ان کو بلا نہیں رہے، مصیبت ہے ان کو تو بلانا، کہیں گی یہ نہ کرو وہ نہ کرو، اب ان کو لے جانا بھی مشکل ہے، اور ہمیں بھی کچھ کرنے نہیں دیں گے ان کو باہر نکالا جائے. تو کیا کرتے ہیں کہ لوگ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، دنیا ان کو طلاق دے دیتی ہے. جب دنیا ان کو چھوڑ دیتی ہے تو کہتے ہیں اب تو ویسے بھی چل چلو کا وقت ہے، کیوں نہ جو ہے وہ تسبیح پکڑی جائے، جائے نماز اور مصلی اور لوٹا اور نیک بن جایا جائے، ہے نا. تو در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، اور جوانی میں عزتوں کی حفاظت کرنا، عصمتوں کی حفاظت کرنا، نگاہوں کی حفاظت کرنا، لٹتی ہوئی جوانیوں کو بچانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے. کہ بعض اوقات ہم سب اپنی فکر کرتے ہیں پر بچوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، اپنی نماز پڑھ لی بچے سو رہے ہیں، اپنا قرآن پڑھ رہے ہیں یاد کریں بچے جو ہیں وہ لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہیں، کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں اور فضول وقت ضائع کر رہے ہیں موویز گیم کھیلنے کودنے میں، ان کی دوستیاں کیا ہیں. تو یاد رکھیے کہ حالات بدلنا چاہتے ہیں تو جوان لوگ جو ہیں نا ان کو ان کی فکر کرنی چاہیے. اور آپ مساجد کو دیکھ لیں، آپ تحریکوں کو تنظیموں کو دیکھ لیں، زیادہ تر پروگرام ہو رہے ہیں عورتوں کے ہیں مردوں کے ہیں، اور نوجوان بچے جو ہیں نا جو ہی یہ 11-12 سال کے اور ان سے اوپر کے، تو ان کے لیے کوئی سالڈ پروگرام جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتے کہ جس سے ان کے ہاتھوں میں قرآن ہو، ان کے دل کی دنیا بدلے اور وہ کائنات کا رخ جو ہے وہ بدل دیں. تو یاد رکھیے گا کہ جو ہے وہ پہاڑوں کا سینہ چیرنا بھی آسان ہے، سمندر کا رخ بدلنا یہ بھی آسان ہے، لیکن ان میں سب سے اہم کیا ہے کہ انسانوں کے سینوں میں ایمان کی شمع کو روشن کر دیا جائے، ان میں ایمان کے دیے جلا دیے جائیں، اور ایسے دیے جلائیں کہ دیے سے دیا جو ہے وہ جلتا چلا جائے، ہے نا. تو اصل بات کیا ہے، بہت دنوں سے نظام حیات برہم ہے، چراغ اتنے جلاؤ کہ تیرگی نہ رہے، کہ یہ اندھیرے ختم ہو جائیں. اور پھر آج پھر امت مسلمہ کو ضرورت ہے، آج پھر جو ہے وہ عورتیں اور بیٹیاں انتظار کر رہی ہیں جن کی عزتیں اور عصمتیں لوٹی جاتی ہیں، کسی محمد بن قاسم کا، کسی موسیٰ بن نصیر کا، کسی عمر فاروق کا، کسی جو ہے وہ سعد بن ابی وقاص کا، کسی صدیق کا، ہے نا. تو آج صالحین نیک لوگوں کا آج انتظار کیا جا رہا ہے، تو وہ نیک لوگ بنانے کے لیے ماؤں اور باپوں کو، والدین کو بہترین کردار ادا کرنا ہوگا. اور یاد رکھیے اللہ کا یہ کہنا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا. جوانی دیوانی ہوتی ہے نا، جذبات عروج پر ہوتے ہیں، طغیانی پر ہوتے ہیں، تو انسان عقل سے نہیں اتنا کام لیتا. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام بھی. تو موسیٰ علیہ السلام پر بھی چند نوجوان جو تھے ان کی قوم میں سے ایمان لائے. اللہ خوف من فرعون کیا فرمایا، فما آمن لموسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، الا ذریۃ من قومہ، ان کی قوم میں سے مگر چند نوجوان. اللہ خوف من فرعون، فرعون کے خوف کی بنا پر، وملئہم اور ان کے سرداروں کی وجہ سے، ان یفتنہم کہ وہ ان کو فتنے میں مبتلا کریں گے. تو باقی لوگ کیوں نہ ایمان لائے، یہ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ چند نوجوان تو ایمان لائے اور باقی جو ایمان نہ لائے. تو وجہ کیا تھی، اللہ خوف من فرعون، فرعون کا خوف تھا ان پر غالب، جو باقی سارے لوگ تھے وہ مسلک کوش کیوں بن گئے، وہ دور اندیش عقل مند کیوں بن گئے، کیوں انہوں نے دنیا جو ہے اس کو جو ہے وہ اس کے اس کو نہ چھوڑا، اور آخرت کے لیے دنیا ان کی بازی کیوں نہ لگائی، ایمان کو کیوں قبول نہ کیا. کہ فرعون کا ان کو بڑا خوف تھا اور اس کے سرداروں کا، اور وہ خوف کیا تھا، ان یفتنہم کہ وہ ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا. آپ کو یہ بات تو پتہ ہی ہے کہ فرعون جو ہے اور اس کے سردار جو تھے وہ اہل ایمان کو جو تھے وہ کیا کرتے تھے، ان کے پرخشے اڑا دیتے تھے، ان کے بوٹیاں کر دیتے تھے، ان کو سولی پہ چڑھا دیتے تھے، ہے نا. جیسے سورت آراف آیت 129 میں آپ پڑھی چکی کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، او زین من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جیتنا، کہ ہمیں تو بڑی اذیتیں دی گئی آپ کے آنے سے پہلے بھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی، ہمارے حالات کوئی نہیں بدلے. تو اس وجہ سے انہوں نے ایمان کو قبول نہ کیا. تو یہ مصیبتیں پریشانیاں ایمان کے ساتھ آزمائش جو ہوتی ہے، تو آزمائش کی ڈر کی وجہ سے انہوں نے اسلام کو قبول نہ کیا. یہ نہیں تھا کہ ایمان کی حقانیت کو تسلیم نہیں کرتے تھے. یاد رکھیے گا، جہاں پھول ہے وہاں کانٹا ضرور ہے، جہاں دھوپ ہے وہاں چھاؤں ضرور ہے، اور جہاں جوانی ہے وہاں بڑھاپا जरूर आता है, और जो जिंदगी में है उसको मौत जरूर आएगी। तो आजमाइशें तो हैं ही दुनिया की जिंदगी में, जो भी आया तो क्या काफिर आजमाइशों में से नहीं गुजरते? तो क्यों ना फिर अल्लाह की खातिर आजमाइशें जो है बर्दाश्त की जाए। जंगल की धूप छांव ही जंगल का हुस्न है, जंगल की धूप छांव ही जंगल का हुस्न है। सायों को भी कबूल करो रोशनियों के साथ। फिर अल्लाह ताला कहते हैं वइन्ना फिरौना लआलिन फिल अर्द, और वाकया ये है कि फिरौन जमीन में गलबा रखता था। इसका क्या मतलब है कि फिरौन जो था उसकी बड़ी कुव्वत थी, उसका बड़ा इक्तदार था, उसकी कुर्सी बड़ी मजबूत थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये यहाँ पर इजहार करना कि फिरौन जमीन में बड़ी कुव्वत रखता था, इसका क्या मतलब है कि फिरौन लआलिन से मुराद उसने सर बड़ा निकाला हुआ था, गोया के बड़ा मुतकब्बिर जब्बार था, अपने आगे किसी को सर उठाते देख ही नहीं सकता था कि कोई उसकी बात की नफी करे, कोई उसकी बात का इनकार करे, कोई उसको खुदा ना माने। वो बुरे से बुरा तरीका इख्तियार करता था। क्यों? वह इन्नहु लमिनल मुसरिफीन, और वो असराफ कर जाने वालों में से था, यानी हद से गुजरने वालों में से था। और असराफ करना क्या है कि जो भी उसका इनकार करता था तो बद इखलाकी, वैशत, बरबरियत, जुल्म, उसके बुरे से बुरा जो तरीका है उसको अख्तियार करने से चूकता नहीं था। अपनी ख्वाहिशात के पीछे हर इंतहा को पहुंच जाता था। कोई हद नहीं थी उसकी कि वहां पे जाकर जो है ना वो रुक जाए। तो आप सोचिए तो सही कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का दो बातें कहना और जिसके जरिए से इस बात का इजहार करना कि वो बड़ा ही जालिम था, एक लआलिन फिल अर्द, दूसरा वइन्नहु लमिनल मुसरिफीन, वो असराफ जो लोग करते हैं हद से गुजर जाते हैं उनमें से था। फकाल मूसा, और कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने या कौमी, ए मेरी कौम के लोगों, इन कुन तुम अगर हो तुम, आमनतुम बिल्लाही अल्लाह पर ईमान लाने वाले, फअलैही तवक्कलू तो इसी पर भरोसा करो, इन कुन तुम मुस्लिमीन अगर हो तुम मुसलमान। अब आप देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं, क्योंकि बनी इसराइल की कौम तो उस वक्त मुसलमान थी, और मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें तसल्ली दे रहे हैं, उन्हें तलकीन कर रहे हैं कि अगर वाकई तुम मुसलमान हो तो फिरौन की ताकत से जो है तुम खौफ ना खाओ, बल्कि क्या है कि अल्लाह की जो ताकत है तुम इस पर जो है वो भरोसा करो। और कौन लोग अल्लाह पर भरोसा करते हैं? इन कुन तुम मुस्लिमीन अगर हो तुम मुसलमान, जो ईमान लाते हैं ना अल्लाह पर वो मुसलमान बन जाते हैं। तो आप देखिए इसका मतलब ये है कि बनी इसराइल पर जो जिल्लत और रुसवाई तारी थी, तो मूसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद भी तो उसमें कोई कमी नहीं आई थी ना, और इसलिए तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहते थे कि तेरे आने से भी हमारे हालात नहीं बदले, हम उसी तरह सताए जा रहे हैं। तो जैसे सूरत आराफ में आप ये बात पढ़ ही चुकी हैं कि आयत नंबर 128-129 में कि वो कहते हैं कि बनी इसराइल के लोग कहते हैं कि तेरे आने के बाद भी हम जब सताए जा रहे हैं हमारा यही हाल है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें जवाब में कहा था उम्मीद है कि मेरा रब जल्दी ही तुम्हारे दुश्मन को हिलाक कर देगा, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सिर्फ एक अल्लाह से मदद चाहो और सबर का दामन हाथ से ना छोड़ो। तो मतलब क्या है सबर का दामन हाथ से ना छोड़ना? के तवक्कुल करना अल्लाह पर, मुसलमान बनना, ईमान लाना, इन कुन तुम मुस्लिमीन अगर हो तुम मुसलमान, फिर तुम्हें जो है वो घबराना नहीं चाहिए। फकालू तस उन सब ने कहा अल्लाह तवक्कलना, हमने अल्लाह ही पर भरोसा किया, रब्बना ला तजअलना फितनतन लिलकौमिज जालिमीन, ए हमारे रब हमें जालिम लोगों के लिए फितना ना बना। अब आप देखिए कि नौजवान लोगों की ये दुआ कि हमें जालिम लोगों के लिए फितना ना बना, इसका क्या मतलब है कि जब इंसान हक का साथ देता है, हक को कायम करने के लिए उठता है, एक तरफ तो बातिल के असल अम्बल अलंबरदार होते हैं, असल कुफ्र होता है जो पूरी ताकत से ईमान का दावा करने वालों को मिटाना चाहता है, दूसरी तरफ जो है मुसलमानों में से भी कुछ ऐसे लोग होते हैं हक परस्तों में से जो कि हक को मानने का दावा तो करते हैं लेकिन ना वो हक का साथ देते हैं, और जो हक का साथ देने वाले होते हैं ना उल्टा वो उनके पीछे पड़ जाते हैं, है ना। तो जो बेगाने हैं वो तो बेगाने हैं ही, अपने भी बेगाने बन जाते हैं, ठीक है ना। मुसलमान भी बेगाने बन गए, हक परस्त भी बेगाने बन गए, और तीसरी तरफ जो अवाम होती है ना वो तमाशाई बनी हुई होती है। आम पब्लिक जो होती है वो देख रही होती है कि वोट आखिरकार किसकी जो है वो टोकरी में जाकर गिरता है, किसकी जो है वो जो बने हुए होते हैं बैलेट बॉक्स वो किसके में गिरेगा, कौन जीतेगा, तो हम उसी का जो है वो साथ देंगे। तो होता क्या है कि जो लोग दीन पर चलना चाहते हैं तो कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हम बेवकूफ हो गए, क्या ये ज्यादा मुसलमान है। फिर क्या कहते हैं, हमें इनको ज्यादा इल्म है, ये जो आज के बच्चे ये जो नौजवान जो हैं इन्होंने ज्यादा कुरान को पढ़ा, हमने नहीं पढ़ा, हमारे हमने अपने बाल धूप में सफेद किए, है ना। फिर क्या होता है कि वो ऐसी बातें करते हैं कि इंसान जो दीन पर चलना चाहता है ना वो फितना बन जाता है, अपने भी बेगाने भी सारे मिलकर उनके खिलाफ जो हैं वो हथकंडे अख्तियार करते हैं, बातें करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो अब ये वाली बात कि रब्बना ला तजअलना फितनतन लिलकौमि ज़ालिमीन, कि हमें जालिमों के लिए फितना ना बनाना, तो हमें भी ये दुआ करनी चाहिए कि बहसियत मुसलमान के हम जो भी कोशिश कर रहे हैं दीन को सीखने की, सिखाने की, और हर इंसान के अंदर ना कुछ कमजोरियां भी होती हैं, और बाज औकात क्या होता है कि लोग कमजोरियों को पकड़ पकड़ कर उछालते हैं कि लोग भी भेज जाओ इन भेजो इनको और क्लास में, अब इसने ये क्यों कह दिया, इसने ये क्यों कर लिया, है ना, भेजो और क्लास में। ये अब देखा ना गाड़ी का हुआ ना एक्सीडेंट, हालांकि गाड़ियों के रोड रोज एक्सीडेंट होते हैं, है ना, कमी बेशियां हो जाती हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम के ये साथियों की दुआ बड़ी ही बुरमानी थी कि अल्लाह ताला तू हमें जालिम कौम के लिए फितना ना बना, वनजीना बिरहमतिका मिनल कौमिल काफिरीन, और अपनी रहमत से हमें काफिरों से निजात दे दे। इसका मतलब क्या है कि जो भी काफिर हैं हम तो कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुफर को तू खत्म कर दे, अपनी रहमत से तू हमें जो है वो निजात दे दे। और ये बड़ी खूबसूरत दुआ है कि रब्बना तवक्कलना, यहां से अल्लाह ही तवक्कलना से लेकर काफिरीन तक ये याद करनी चाहिए, और मौजूदा हालात में लोग कहते हैं ना क्या पढ़े, तो इन हालात में इस दुआ को जो है वो पढ़ना चाहिए, ताकि ईमान फिर अमल करना, उसके साथ साथ दुआएं भी करना, यानी दुआ भी करनी है दवा भी करनी है, ताकि अल्लाह जो है वो राजी हो जाए।